نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله آج کی تراویح میں ایک پارہ دو رکوع تلاوت کیے گئے اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے یعنی 28 پارہ آدھا اور دو رکوع اور 29 پارے کا آدھا پارہ تلاوت کیا گیا 28 پارے کے اندر سورت ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ میرے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ تم انہیں خبر پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کچھ ذکر اور جن مسلمان مہاجرین نے مکہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کی ان کا تذکرہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو خواتین بیعت لیتی تھی اس کا ذکر کہ کن الفاظ کے ساتھ وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت لے. سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. فرمائے کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ جو کہو اور کرو نہ, یعنی کہتے تو ہو اور کرتے نہیں ہو تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے, بلکہ جو کہو تو اس کو کر دکھاؤ. پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آمد کا جو ذکر فرمایا تھا اپنے امت سے, اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس کا تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے توریت میں سے, اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم گرامی احمد ہو. پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب بنی اسرائیل جو ہے وہ بولے کہ یہ کھلا جادو ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کر دیا. پھر اس سورت کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نفع بخش تجارت کا راستہ بتلایا کہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, اللہ کے راہ میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاؤ. پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعثت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ایک امی رسول کو بھیجا جو ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں, انہیں سترا کرتے ہیں, انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے, اور اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. فرمائیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرما دے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک مثال سے ہمیں سمجھایا, فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو توریت دی گئی تو ان کی مثال اس گدھے کی ہے کہ جس کے پیٹھ پر کتابیں لادی جائے تو کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے آیتیں جھٹلائی. یعنی جس طریقے سے ایک گدھے کے پیٹھ پر کتابیں لادی جائے تو وہ گدھا ان کتابوں سے کچھ فائدہ حاصل کر نہیں سکتا. فرمایا بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب توریت انجیل اور زبور سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا, وہ مثل گدھے کے رہے کہ کچھ بھی فائدہ وہ نہ اٹھا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا بری مثال ہے, اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. پھر نماز جمعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. جمعہ اس کا نام عربی زبان کے اندر عروبہ تھا. اس کا نام جمعہ کیسے پڑا؟ جمعہ اس کو اس لیے کہا جانے لگا کہ یہ جماعتوں کا اجتماع ہے، کہ بہت سے لوگ جماعت در جماعت آ کر اس میں جمع ہو کر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام جمعہ پڑ گیا۔ اس کے نام رکھنے میں اور بھی اقوال ہے۔ جمعہ کب فرض ہوا؟ حضرت کعب بن لوئی کی روایت ہے کہ پہلا جمعہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ادا فرمایا، یہ اس وقت جب حضور مدینہ سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت آپ مقام قباء پہنچے، تو اس کے بعد منگل، بدھ اور جمعرات کا دن وہاں گزارا، قیام فرمایا اور پھر وہاں سے چلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو جمعے کے دن جو ہے جب آپ مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوئے، بنی سالم بن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر لوگوں کو روکا اور جمعے کے نماز پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا۔ یوں پہلے ہجری کو جمعۃ المبارک جو ہے وہ فرض ہوا، اور اس کے بعد مسلسل یہ جاری ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کے آذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اب آذان سے کون سی آذان مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایک ہی آذان ہوا کرتی تھی جمعے کے لیے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کے اندر آذان اول کا اضافہ کر دیا، جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ جو پہلے آذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد تقریر وغیرہ، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے آذان خطبے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ تو پہلے خالی ایک ہی آذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب لوگوں کے اندر سستی بڑھ گئی اور وہ جو ہے مسجد میں تاخیر سے آنا شروع ہو گئے، تو آپ نے آذان اول کا اجرا کر دیا تاکہ لوگ پہلے سے ہی تیاری کر لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے اس کا اضافہ ہوا۔ یہاں پر آذان سے کون سے آذان مراد ہے؟ تو یہاں آذان اول مراد ہے، یعنی وہ آذان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، وہی آذان مراد ہے کہ جب وہ آذان ہو جائے تو اب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا کاروبار وغیرہ چھوڑ دے، دنیاوی معاملات کو چھوڑ دے، جمعے کی تیاری شروع کر دے۔ تو یہ جو ہے فصو الی ذکر اللہ کے زمرے میں آئے گا کہ اللہ کے طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ تیاری کرو، جمعے کی تیاری کرو۔ اب جمعے کی تیاری کے اندر غسل کرنا داخل ہے، وضو وغیرہ کرنا داخل ہے۔ تو جیسے ہی آذان اول ہو جائے تو اب کاروبار وغیرہ حرام ہو گیا، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم جمعے کی تیاری شروع کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب نماز پڑھ چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرو۔ اب نماز جمعہ سے فراغت کے بعد فرمایا کہ اب تم کہیں بھی جا سکتے ہو، کچھ بھی کام کر سکتے ہو۔ جمعے کے حوالے سے چند مسائل جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ ایک مسئلہ تو یہ جیسے کہ ابھی بیان کر دیا گیا کہ جیسے آذان اول ہوتی ہے تو اس وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہو وہ تمام جو ہے حرام ہو جاتے ہیں، ہمیں جمعے کی طرف جانا چاہیے۔ جمعے کے لیے جو ہے 7 شرائط ہے کہ 7 شرائط جب پائے جائیں گے تو جمعہ درست ہوگا۔ ان 7 شرائط میں سے ایک شرط جو ہے، پہلی شرط، وہ شہر ہونا ہے جہاں فیصلے مقدمات کا اختیار رکھنے والا کوئی حاکم موجود ہو، ایسا شہر ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط جو ہے حاکم، یعنی وہاں پر کوئی حاکم مقرر ہو، گورنر وغیرہ، یا جو ہے جسے ہمارے ہاں کراچی کے اندر ناظم وغیرہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری شرط جو ہے وقت ظہر، یہ ظہر کے وقت کے اندر، ظہر کے وقت سے پہلے اور ظہر کے وقت کے بعد جمعہ کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ چوتھی شرط خطبہ وقت کے اندر ہو، یعنی جو ظہر کا وقت ہے اس کے اندر جمعے کا خطبہ دیا جائے۔ پانچویں شرط خطبے کا نماز سے پہلے ہونا۔ اور چھٹی شرط جو ہے جماعت، اور جماعت کے کم سے کم مقدار جو ہے وہ امام کے علاوہ 3 افراد ضروری ہے۔ اگر امام کے علاوہ 3 سے کم افراد ہوں گے تو ایسی صورت میں جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ ساتویں اور آخری شرط جو ہے اذن عام کا ہونا، کہ نمازیوں کو مقام نماز میں آنے سے نہ روکا جائے، کوئی بھی شخص آنا چاہے تو وہ آ سکے۔ تو یہ جو ہے ساتویں شرط جمعے کی، جب یہ ساتوں شرائط پائے جائیں گے تو اس مقام پر جمعے کی نماز کو ہم قائم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقون کے اندر منافقوں کا ذکر فرمایا، بالخصوص جب ایک غزوے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی جہاں غفاری اور ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا ان کے درمیان جو کسی بات پر تکرار ہو گئی، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ابن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیہ کی، بڑے بےہودہ الفاظ کہے، مدینۃ المنورہ کہنے لگا کہ ہم مدینۃ المنورہ پہنچ کر عزت دار لوگ بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. معاذ اللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مہاجرین کو جو ہے بے عزت لوگ کہہ رہا تھا اور اپنے آپ کو عزت کہہ رہا تھا. اس نے جب یہ الفاظ کہے تو صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکے اور آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ تو خود جو ہے بے عزت ہے، تو ذلیل ہے، خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے، اپنے قوم میں بغض ڈالنے والا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر تو معراج کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے. پھر جب حضرت زید بن ارقم نے یہ سنائی اس کو تو یہ کہنے لگا کہ میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا. جب سرکار کے بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تو یہ عذر و معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کہی. پھر لوگوں نے بھی یہ کہا کہ عبداللہ بن ابی یہ منافق جو ہے، چونکہ اس کی عمر زیادہ تھی اور حضرت زید بن ارقم کی عمر کم تھی، تو سرکار کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہے، یہ ان کی عمر چھوٹی ہے، یہ بھول گئے ہو، یہ سچ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کچھ ایسا نہ کہا ہو. اس پر حضور نے خاموشی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی اور اس میں جو ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تائید تھی. فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کرے تو ان کے بات غور سے سنے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَا، گویا وہ گڑیا ہے دیوار سے ٹھکائی ہوئی، يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر بلند آواز اپنی ہی اوپر لے جاتے ہیں، ہم العدو فحذرہم، وہ دشمن ہے تو ان سے بچ کر رہو، قاتلہم اللہ انہ فکون، اللہ انہیں مارے کہا اوندے مو چلے جاتے ہیں. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی سے لوگوں نے کہا کہ اب جا کر سرکار کے بارگاہ میں معذرت کر لو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کرے. تو وہ جو ہے اپنا گردن پھیرنے لگا اور کہا کہ پہلے تم لوگوں نے کہا کہ ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا، آپ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھو، میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، تم لوگوں نے کہا کہ زکات دو، میں نے زکات ادا کرنا شروع کر دیا، اب تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو کہ جا کے محمد کے آگے سجدہ کر دو تاکہ میں جا کے سرکار کے آگے سجدہ کر دوں. اس نے یہ الفاظ کہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت فرما دی اور ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یستغفر لکم رسول اللہ، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سر گماتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، برابر ہے کہ تم ان کے لیے معافی چاہو یا نہ چاہو، لَيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز انہیں نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہم الذین یقولون لا تنفق ولا من عند رسول اللہ، منافق وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، حتی ينفدوا، یہاں تک کہ پریشان ہو جائے، وللہ خزائن السماوات والارض، اور ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کے یہ آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں ہے، یقولون، منافق یہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینے پھر کر چلے جائے، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو ضرور جو بڑے عزت والے ہیں وہ اس میں سے نکال دیں گے جو نہایت ذلت والے ہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اور عزت تو اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے لیے، مگر منافقوں کو خبر نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ بن ابی الفاظ کا رد کر دیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بارگاہ میں جو ہے عزت نہیں ہے, ہم لوگ عزت دار ہے اور یہ مسلمان ذلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت مسلمانوں کے لیے. تو تین شخص ایسے جن کے اللہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عزت اور احترام ہے, ایک رسول اور دوسرا مومن. اور کچھ لوگ اب بھی اس زمانے کے اندر, ہمارے زمانے کے اندر موجود ہے, اس سے کچھ عرصہ قبل وہ یہ کہہ گئے کہ جو اللہ کے مخلوق ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہے, اور وہ کہتے کہ رب کی بارگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ایسا قول یہ منافقوں کا مقولہ ہے کہ جو لوگ دہراتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ایسے الفاظ سے ہمیں محفوظ فرمائے. چمار جو ہے یہ ہندو کے ایک قوم ہے کہ اس کے پاس سے اگر دوسرا ہندو گزر جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا, وہ جا کر غسل کرتا ہے. معاذ اللہ, ایک مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین, کی عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے, عزت مومن کے لیے, اب مومن کے متعلق یہ کہنا یا رسول کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں ایسا ذلیل ہے, معاذ اللہ, اللہ تبارک و تعالی ایسے عقائد سے ہمیں بچائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.